پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں والرضا بقضاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا ہمارا ایمان ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں امام بربھائی رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لایا جاتا ہے، یعنی ایمان لانا فرض ہے۔ شیخ صاحب فرمائے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ الایمان بالقضاء والقدر رکن من ارکان الایمان السته، تقدیر پر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وتؤمن بالقدر خیره وشره۔ جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وتؤمن بالقدر خیره وشره۔ یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ یہاں پہ عبارت میں سخت ہے، ٹھیک کر لیں، وبالیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره۔ تو یوم الآخر کی عبارت جو یہاں پر ساقط ہو گئی ہے، آپ کے نسخوں میں بھی سخت ہے، ہاں ٹھیک کر لیں۔ تو یہ پانچ ہے، چھٹا جو ہے اليوم الآخر۔ شیخ صاحب فرمائے وہ ان تعتقد بان اللہ قدر الاشیاء۔ اب تقدیر پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح حسن حفظہ اللہ، یہ عقیدہ، یہ ایمان رکھنا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز کی تقدیر مقرر فرمائی ہے، وقضاها سبحانہ تعالی فی الازل، اور ازل میں ہی اس کا فیصلہ کر لیا ہے اللہ تعالی نے، وكتبها في اللوح المحفوظ، اور لوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر دیا ہے، وخلقها واوجدها بمشيئته سبحانه وتعالى، اور اللہ تعالی نے اسے پیدا کیا اور وجود میں وہ چیزیں آئیں اللہ تعالی کی چاہ سے، جو اللہ تعالی نے چاہا ہے اس کی تخلیق کی ہے، اور وہ وجود میں آئی جسے نہیں چاہا ہے وہ اس وجود میں نہیں آئی۔ فالایمان بالقضاء والقدر يتضمن اربع مراتب، تقدیر پر ایمان کے چار مراتب ہیں، چار مرتبہ ہیں۔ مرتبہ الاولى، پہلا مرتبہ، مرتبہ العلم، رسول جماعت کے نزدیک جب بھی تقدیر پر بات ہوتی ہے تو تقدیر پر ایمان کی یہ چار مرتبے بیان کرتے ہیں، اور ان کو سمجھنا بہت لازمی ہے، کیونکہ دو بڑے گروہ کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو گروہ جو ہیں، وہ تقدیر کے معاملے میں گمراہی کا شکار ہیں، شدید گمراہی کا شکار ہیں، ایک جبریہ اور دوسرے قدریہ۔ جبریہ نے یہ کہا کہ انسان مجبور ہے، اللہ نے انسان کو مجبور ہی پیدا کیا ہے، جیسے کہ درخت کا پتا جب درخت سے ٹوٹ جاتا ہے ہوا جہاں بھی چاہے اسے گرا دے، اسی طریقے سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، وہ ایک نعوذ باللہ کٹپتلی کی طرح ہے، اس کی اپنی کوئی بھی مشیت نہیں ہے، کوئی بھی چاہت نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے، انسان مجبور ہے۔ ان کے برعکس قدریہ کا قول جو تقدیر کے ممکن ہے، اس لیے قدریہ کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں انسان خود مختار ہے 100%، اللہ تعالی نہ تو انسان کے عمل کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی جو پہلے قدریہ تھے کہتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالی نے جانا ہے کہ انسان نے کرنا کیا ہے، اللہ تعالی تب جان جب انسان عمل کر لیتا ہے، تو تقدیر کے منکر ہیں قدریہ جو ہے۔ اور وسط جو ہے رسول الجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے تقدیر پر ایمان کے تعلق سے ان چار مراتب پر مشتمل ہے، جس ان چار مراتب کو سمجھ لیا اسے تقدیر پر ایمان کو سمجھ لیا۔ آئے دیکھتے، چار مرتبہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، پہلا مرتبہ مرتبۃ العلم، علم کا مرتبہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ ہوا ان اللہ علم بعلمه الازلی الاشیاء قبل وجودها، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے ہر چیز، چیزوں کو تخلیق سے پہلے ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ علم ازلی سے مراد وہ علم جس کا کوئی ابتدا نہیں، جو علم ہمیشہ سے موجود، یعنی ہمیشہ سے یہ صفت اللہ تعالیٰ کے علم کی، کائنات موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے علم ہی ہے کہ زمین بھی ہوگا، آسمان بھی ہوگی، مخلوق بھی ہوگی، جن بھی ہوں گے، انس بھی ہوں گے، اور جن اور انس جو ہے مکلف ہوں گے، سب اللہ کے علم ہے، لیکن جب اللہ نے چاہا تب پیدا کیا، وہ جس اللہ نے پیدا کرنا نہ چاہا وجود میں نہ آیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے علم کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اور کئی آیات قرآن مجید میں جس میں ثبوت ملتا ہے، اور کل شیء سے مراد کوئی استثناء ہے؟ کوئی استثناء ہے نہیں، کوئی استثناء نہیں ہے، يعني العلماء كانت علمي أزل ليس كام مراده هو علم جو الله تعالى ماضي جو جانته جو حال من الله تعالى جانته مستقبل جو هوغا هو بي جانته جو نہیں هو اگر هوغا تو كيسي هوغا هو بي جانته اور مخلوقات میں سے کوئی اس صفت علم سے متصف ہو سکتا ہے نہیں یہ صرف اللہ کے لئے خاص ہے جسے کہتے علم ما كان وما يكون وما لم يكن اذا كان كيف يكون یہ کوئی پہلی نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور بعض لوگ یہ مرتبہ جو علم کا ہے اپنے کسی بزرگ کو یا کسی پیر کو دے دیتے ہیں کہتے ہیں یہ فلان بزرگ جو ہے یہ علم غیب جانتا ہے اور علم غیب جو ہے عطائی ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ایک خصوصیات میں سے مخلوق میں کو عطا کر دے گا کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بزرگ کو خلق تخلیق کی یعنی صفت عطا فرمائی ہے اب یہ بزرگ زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے کوئی بزرگ علم غیب کا مالک ہے کوئی بزرگ جو ہے وہ اولاد دیتا ہے کوئی تو اللہ نے اپنے لیے کیا چھوڑا ہے سبحان اللہ کل یوم ہوا فی شأن سے کیا مراد ہے دوسرا مرتبہ شیخ صاحب فرماتے ہیں المرتبۃ الثانیۃ الایمان بان اللہ کتب الاشیاء فی اللوح المحفوظ جو اللہ کے علم ہے اللہ تعالی لوح محفوظ میں درج کر لیا اسے قبل وجودها وجود سے پہلے قال تعالی ارشاد باری تعالی ہے ما اصاب من مصیبه فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر سورۃ الحدید نمبر 22 الى اخر الایہ ما اصاب من مصیبه کسی کوئی مصیبت نہیں پہنچی فی الارض ولا فی انفسکم زمین میں یا تمہاری نفس میں الا مگر فی کتاب ایک کتاب میں ہے من قبل ان نبرأها اس سے پہلے کہ اسے پیدا کرے ان ذلك علی اللہ یسیر اللہ تعالی پر بہت آسان ہے تو نبرہ سے مراد خلق تخلیق سے پہلے کیا ہے کتابت کا مرحلہ ہے یا کتابت کا مرتبہ ہے مرتبہ الثالثہ تیسرا مرتبہ تقدیر کا الایمان بان اللہ اراد وشاء هذه الحوادث الكفر والایمان والطاعة والاحسان والبر والفجور والخير والشر تیسرا مرتبہ جو ہے یہ ایمان کہ بے شک اللہ تعالی نے چاہا ہے یہ حوادث جو مخلوقات یا جو چیزیں موجود ہیں وجود میں کفر موجود ہے ایمان بھی موجود ہے اللہ نے دونوں کو چاہا ہے اللہ کی حکمت آگے بیان ہوگا کفر کو بھی اللہ نے چاہا ہے ایمان کو بھی اللہ نے چاہا ہے الطاعت والمعصیہ فرمودہ نافرمان کو اللہ تعالی نے چاہا ہے البر والفجور اچھائی برے کو اللہ تعالی نے چاہا ہے الخیر والشر اللہ نے چاہا ہے کل ذالک شاءہ اللہ وارادہ بارادتہ الکونیہ یہ سب کچھ اللہ تعالی نے چاہا اپنے الارادۃ الکونیہ کونی ارادے سے فلیقع فی ملکہ ما لا یرید اللہ تعالی کی ملکوت میں اللہ تعالی کی اس کائنات میں جو اللہ نے پیدا کی ہے ممکن ہی نہیں کوئی چیز ایسی ہو جو اللہ تعالی نہیں چاہتا یاد رکھے یا قاعدہ یاد رکھے ولا یکون فی ملکہ فلا یقع فی ملکہ ما لا یرید جو اللہ نہیں چاہتا وہ اس کائنات کا حصہ نہیں ہو سکتا ہمارا ایمان ہے لیکن اراد الخیر واراد الایمان واراد الشر لحکمت اللہ تعالی نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے ایمان کا اور شر کا بھی ارادہ فرمایا ہے حکمت کے لیے جو اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں وللابتلاء حکمت نمبر 2 ابتلاء آزمائش کے لیے وللامتحان امتحان کے لیے فالله اراد الخير وهو يحبه ويرضاه اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرمایا ہے خیر کو چاہتا ہے اور اللہ تعالی خیر کو پسند بھی فرماتے اور اس سے راضی بھی ہوتا ہے واراد الشر وهو لا يحبه ولا يرضاه اللہ تعالی شر کا ارادہ فرمایا ہے لیکن شر کو ناپسند بھی فرماتا ہے اور شر سے راضی بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اراد الحکمت لیکن اللہ تعالی نے شر کا ارادہ کیوں فرمایا حکمت کے لیے وابتلاء وامتحان آزمائش اور امتحان کے لیے صار الناس كلهم اخيارا اذ لو لم يكن الا خير صار لأحد صار لا لأحد ميزة شيخ صاحب فرماتے ہیں لكن أرادوا الحكمة وابتلاء وامتحان إذ لو لم يكن إلا خير اگر صرف خیر ہی ہوتا کائنات میں تصور کریں شر موجود ہی نہیں ہے صرف خیر ہی خیر ہے ایمان ہے کفر نہیں ہے توحید ہے شرک نہیں ہے سنت ہے بدعت نہیں ہے فرمبرداری ہے نافرمانی معصیت نہیں ہے خیر ہے شر ہے ہی نہیں پوری کائنات میں لما صار لأحد ميزة تو کسی شخص کا دوسرے پر تمیز اس کی فضیلت اور برتری کیسے ممکن ہے سب تو ایک جیسے ہو گئے نا اہل خیر ہو گئے سارے ولا صار هناك ابتلاء وامتحان اور کوئی امتحان آزمائش ہوتی نہیں. اب مومن سے کیا آزمائش جو ہے مومن سب برابر سب خیر پر ہیں. صار الناس كلهم اخيارا لوگ سارے کے سارے اخیار ہو گئے اور اہل خیر ہو گئے. ولو لم يكن الا شر ما صار لاحد ميزه بالعمل الصالح. اور اگر دنیا کائنات صرف شر ہی ہوتا خیر نہ ہی ہوتا تو دنیا میں کیا ہوتا؟ عمل صالح کے وجود ہی نہ ہوتا اور کوئی برتری حاصل کر ہی نہ سکتا کیونکہ سب جو ہے وہ شر میں برابر ہیں. فہذا یعنی ان اللہ یبتلی عبادہ لیتبین الطیب من الخبیث والمؤمن من الکافر وہو ابتلاء وامتحان یجریہ علیہم سبحانہ وتعالی لم یخلق هذه الاشیاء عبثا. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو آزمایا ہے, اپنے بندوں کو آزماتا ہے. کیوں؟ لیتبین الطیب من الخبیث, تاکہ طیب اچھا جو ہے خبیث سے الگ ہو جائے. والمؤمن من الکافر, اور مؤمن کافر سے جدا ہو جائے. وہ ابتلاء وامتحان, اور یہ امتحان ہے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یجریہ علیہم, جو ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاری فرماتا ہے اپنے بندوں پر. لم یخلق هذه الاشیاء عبثا, کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو عبث بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں فرمایا. چوتھا مرتبہ, مرتبہ الرابعہ, الخلق والایجاد. رحمك الله. الخلق والإيجاد تخليق اور إيجاد کا مرتبہ. وكل شيء يحدث في الله خالقه, جو چیز موجود ہے اس کا پیدا کرنے اللہ تعالیٰ ہے. وافعال العباد مخلوقة لله, اور بندوں کے جو افعال ہیں ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے مخلوق ہیں, اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے. وهي فعل العبد هي مخلوقة لله جل وعلا, بندے کے فعل ہے اور تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے. جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں اگرچہ اعمال ہمارے ہیں, سجدہ کیا ہم نے کیا ہے, لیکن اس سجدہ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. سجدہ کی توفیق کس نے ہمیں دی ہے؟ اسی رب نے دی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمارے سارے کے سارے افعال جو ہیں اللہ نے پیدا فرمائے ہیں, کیونکہ ہمارا پیدا فرمانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ جل وعلا یقول, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اب یہ دلائل ہیں کہ ہمارے افعال جو ہیں وہ بھی مخلوق ہے ہماری طرح. اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. وہ على کل شیء وکیل, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے سازگار ہے. سورۃ زمر آیت نمبر 62. ویقول سبحانہ وتعالی, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وہ الخلاق العلیم, اور اللہ تعالیٰ خلاق ہے اور علیم ہے. سورۃ یاسین آیت نمبر 81. اور جو واضح دلیل ہے سورہ الصفات نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, واللہ خلقکم وما تعملون, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. فہی خلق اللہ جل وعلا, تو اللہ تعالیٰ کی خلق ہیں یہ سارے کے سارے اعمال. وہی فعل العباد وکسب العباد باختیارہم وارادتہم, یہ اعمال جو ہیں اللہ نے پیدا فرمائے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں, اور یہ بندوں کی ہماری جو ہے یہ ہمارا فعل ہے اور ہمارا کسب ہے, ہم نے اپنے اختیار اپنے ارادے سے ہم نے کیا ہے. اور مسجد میں داخل ہوتے دو رکعت ہم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تحیت المسجد پڑھی ہے نا, اپنے اختیار ارادے سے پڑھی ہے یا کسی نے مجبور ہمیں کیا ہے؟ کسی نے مجبور نہیں کیا. جو با وضو داخل ہوا ہے دو رکعت پڑھی ہے, جس کا وضو نہیں تھا آ کے بیٹھ گیا پڑھی نہیں اس نے, تو با وضو شخص نے جو پڑھی اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا, اور جس نے چھوڑی اس کے مجبور کسی نے بھی نہیں کیا. اس نے اپنے اختیار سے دو رکعت پڑھی ہے اور اس نے اپنے اختیار سے دو رکعت نہیں پڑھی ہے, واضح ہے. لیکن ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمارے اعمال کو کس نے, دو رکعت کو پڑھنے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فیؤمن المؤمن بهذه المراتب الاربعه, تو مؤمن جو ہے ان چار مراتب پر ایمان رکھتا ہے, العلم الكتابه مشيئه اراده والخلق والايجاد, یہ چار مرتبے ہیں. ثم المؤمن يرضى بالقضاء, اچھا اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رضا بقضاء اللہ, ابھی تو تمہید ہے صرف جو شیخ صاحب نے باندھی ہے تقدیر کے معاملے میں, اب بری تقدیر پر کیا کرنا چاہیے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہے رضا بقضاء اللہ, اچھی تقدیر ہو بری ہو ہمیں اس سے راضی ہونا ہے, یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. آئے دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم المؤمن يرضى بالقضاء والقدر عند المصائب, مومن مصیبتوں کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر سے راضی ہو جاتا ہے. فلا يجزع ولا يسخط, نہ تو بے صبری کا اظہار کرتا ہے اور نہ ہی ناگواری اور ناراضی کا اظہار کرتا ہے. جزع بے صبری ہے اور سخت جو ہے یہ ناراضی یا ناگواری ہے. بعض علماء کے دونوں میں فرق نہیں ہے، غصے میں یہ دور غصے کا اظہار ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ فرق ہے، جزا فعل ہوتا ہے سخت قول سے ہوتا ہے، بعض الٹا فرماتے ہیں. بہرحال تو ایک یعنی لفظی بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ بات ہے کہ جزا بھی نہیں کرنا، سخت بھی نہیں کرنا، قول و فعلا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. مصیبت آئی ہے، مصیبت کے وقت جو ریئیکشن ہونا چاہیے مومن کا، ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا رب اسے راضی ہو جائے، جس سے ثابت ہو کہ میرا بندہ جو ہے یہ فرما بردار ہے. یہ ثبوت مومن دیتا ہے اپنے رب کو کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے تقدیر کے سامنے اپنا سر جھکانے والا ہوں، جو تو نے مقرر فرمایا میرے مقدر میں میں اسے راضی ہوں. بل یکف نفس عن الجزع ویکف لسان عن التشکی الی غیر اللہ، تو جزع سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کرتی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. ویکف لسان عن التشکی الی غیر اللہ، اور غیر اللہ کو شکایت بھی نہیں کرتا کہ ہے میرے رب نے یہ کیا، ہے یہ مصیبت میرے سر پہ ہے، نعوذ باللہ صرف مجھے دیکھا ہوا ہے، اور دنیا میں لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ فلان ہے نافرمان ہے، اب رب سے دور ہے، کبھی تکلیف ہوتی نہیں ہے، ہمارے گھر میں روزانہ کوئی مصیبت آن پڑی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے، یہ شکایت کرنی ہے الی غیر اللہ، یہ جائز نہیں ہے. وَيَكُفُّ يَدَهُ عَنِ لَطْمِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُوبِ، اپنے ہاتھ کو روکے رکھتا ہے، نہ گالوں پہ تماچے مارتا ہے اور نہ ہی اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے. فَهَذَا هُوَ الرِّضَى بِالْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ، اس کا یعنی تقدیر سے راضی ہونا اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے. تَعْلَمُ، اور یہ خوب تم جان لو، ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتم الايمان الا بهذا، جیسے حدیث میں اس کی تفصیل آگے آئے گی. شیخ امام بربہر نے اس حدیث کو بھی کوٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے عبداللہ بن عباس معروف حدیث جب گدھے پہ سوار تھے، یا غلام نعملك کلمات، اس حدیث کی حصہ ہے، ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے، جو کچھ تمہیں پہنچا ہے وہ کبھی چوکنے والا نہیں تھا، یعنی وہ تمہیں پہنچنے والا تھا، کیونکہ اللہ نے چاہا ہے، تمہارے تقدیر میں لکھا تھا خیر یا شر کوئی بھی ہو، ما اصابک میں دونوں چیزیں ہیں، اچھائی بھی ہے بھلائی بھی ہے اور شر بھی ہے برائی بھی ہے، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ تم سے چوک نہیں سکتی. وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو چیز خطا ہو گئی یعنی چوک گئی تجھ سے، وہ تمہیں کبھی پہنچنے والی نہیں تھی، خیر ہو یا شر ہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی پوائنٹ کو آگے لے کر، والصبر على حکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرنا، والایمان باقدار اللہ کلها خیرها وشرها حلوها ومرها، اور اللہ تعالیٰ کی ساری تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، میٹھی ہو یا کڑوی ہو. والایمان بما قال الله جل عز وجل، اور اس چیز پر ایمان جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے، قد علم الله ما العباد عاملون والى ما هم صائرون، کہ بے یقین اللہ تعالی نے جان لیا ہے کہ بندے جو کچھ بھی کرنے والے ہیں اور جس طرف وہ جا رہے ہیں، لا يخرجون من علم الله، اللہ تعالی علم سے خارج کوئی بھی نہیں ہے، ولا يكون في الارضين والسماوات الا ما علم الله عز وجل، اور زمینوں اور آسمانوں میں نہیں ہوتا مگر جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. شیخ صاحب فرمان شیخ صالح فزن حفظہ اللہ، هذا سبق ذکره في اول درجات الایمان بقضاء القدر، اس کتاب کے شروع میں جب تقدیر پر ایمان کی بات ہم نے کی ہے اور درجات کی بات یہ پہلے گزر چکا ہے. والاحتجاج بقضاء القدر اذا كان على المصائب التي ليس الانسان فيها اختيار محمود لانه دول على الرضا والتسليم. شیخ صاحب فرماتے ہیں تقدیر کو مصیبتوں پر بطور حجت پیش کرنا، ان چیزوں جس میں انسان کوئی اختیار نہیں ہے، ایسی مصیبت آئی جس پر انسان کوئی اختیار نہیں ہے، مصیبت آئی ہے اپنے انسان کی مرضی سے نہیں، اپنے اختیار سے نہیں، اپنے فعل سے نہیں، کوئی تکلیف پہنچی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے، اگر کوئی شخص اس مصیبت کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مقدر میں یہ تکلیف مصیبت لکھی تھی، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ محمود ہے، اس ایسا کہنا درست ہے، کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ یدل علی رضا و تسلیم، کیونکہ یہ دلیل ہے کہ یہ بندہ جو ہے اپنے رب کے تقدیر سے راضی ہے اور اپنا سر جھکا کے تسلیم کرنے والا ہے. قال تعالی، ارشاد باری تعالی، وبشر الصابرین، بشارت دو صبر کرنے والوں کو، کون ہیں؟ الذین اذا اصبت مصیبت قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. وہ جو یوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ان للہ وانا الیہ راجعون الى اخر الایات. تو یہ اظہار ہے کہ نہیں؟ یہ کہنا ان للہ وانا الیہ راجعون مصیبت کا اظہار ہے کہ نہیں؟ مصیبت کا اظہار ہے یہ, لیکن کتنے خوبصورت انداز میں. ان للہ ہم اللہ کے ہیں, وانا الیہ راجعون ہماری واپسی بھی الگ. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اگر مصیبت آئی ہے وہ ہم سے چھن گئی ہے تو کس نے, کس کے حکم سے گئی ہم سے؟ جس نے ہمیں دی ہے اسی کی دین ہے. اگر اس نے ہم سے لے لی ہے, چاہے روزگار ہے, چاہے صحت ہے, چاہے اولاد ہے, چاہے مال ہے, دولت ہے, کچھ بھی ہے, اسی کا کرم اس نے دیا ہے, رزق اسی کے ہاتھ میں, وہی خالق مالک تدبیر کرنے والا ہے. تو ان اللہ جو چیز ہم سے کھو گئی ہے وہ بھی اللہ کی ہے, اور ہم بھی اللہ کے ہیں, اور ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہے. سبحان اللہ, یہ ایمان بھری باتیں ہیں, ایمان کا نور ہے. تاکہ توفیق کس کو ہوتی ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جس کے دل میں ایمان کا نور ہو. مصیبت ہر بندہ کے کام نہیں ہوتا. دیکھیں سر کے بال لوچنا, گربان پھڑنا اور تماچے اپنے منہ پہ مارنا آسان ہے, مصیبت کے وقت آسان ہے, لیکن اللہ کا ذکر کرنا اور یہ سنت طریقے پہ عمل کرنا. وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله وانا الیہ راجعون, یہ بہت مشکل ہے. صرف وہی کر سکتے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما الاحتجاج بقضاء والقدر, دوسری صورت کہ قضاء و قدر و تقدیر کو حجت بنا کر پیش کرنا, جو برے اعمال پر پیش کرتے ہیں, گناہ کر کے پیش کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما الاحتجاج بالقضاء والقدر على الاعمال السيئه, برے کاموں میں, التي هي باختيارهم وفعلهم, جو ان کے اپنے اختیار و فعل سے ہے, فانهم لا حجه لهم بالقدر بالقدر عليها, تو ان کے لیے تقدیر کی کوئی حجت نہیں ہے. یہ مذموم طریقہ ہے. کوئی زناکاری کرتا ہے, کوئی چوری کرتا ہے, کہتے ہیں مقدر میں لکھا تھا. لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا؟ لکھا تو تھا, لیکن یہ عذر پیش کر کے کہنا کہ میرے مقدر میں لکھا تھا, یعنی کیا ہے؟ مجھے چوری کرنے دو, مجھے بدکاری کرنے دو, یہ مطلب ہے کہ نہیں؟ تو پھر اگر کرنے کا اجازت ہوتی تو چور کو سزا کیوں دی جاتی؟ ہاتھ کاٹا جاتا ہے کہ نہیں جب چوری ثابت ہو جاتی ہے؟ زناکار کو اگر غیر محسن ہے تو کوڑے مارے جاتے ہیں, اگر محسن ہے تو سنگسار پتھر مار کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تقدیر سے مراد یہ ہے, تقدیر اللہ کے علم میں ہے, تمہیں کیا پتہ تم نے چوری کرنی ہے کہ نہیں. یہ لیکن جب تم خود اختیار اپنے اختیار چوری کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق بھی دیتا ہے. چور چوری پر مجبور ہے کیا؟ اگر چوری مجبور ہوتا تو ہاتھ کیوں کاٹے جاتے؟ اس کے ظلم ہے کہ نہیں؟ یعنی عجب بات ہے, آپ کسی کو مجبور بھی کر دو کوئی کام کرنے کا, پھر اس کو کرنے میں اس کو سزا بھی دیتے ہو. ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں اسے؟ الظلم بعینہ, اسی تو ظلم کہتے بعینہ. اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. ولا یظلم ربک احدا, یہ شک بھی کرنا, گمان بھی کرنا اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے کفر ہے, یاد رکھیں. تو پھر چور جب چوری کرتا ہے اور تقدیر کو حجت کے طور پر پیش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں تمہارے مقدر میں چوری بھی لکھی تھی اور ہاتھ کاٹنا بھی لکھا تھا, اسے بھی تم تسلیم کرو. تو کب کسی یعنی تقدیر کو بطور حجت پیش کیا جاتا ہے؟ جب مصیبت, مصیبت کے لیے جائز ہے, برے اعمال کے لیے جائز نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ لَا حُجَّةَ لَهُمْ بِالْقَدْرِ عَلَيْهَا بَلْ يُعَاقَبُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ وَتَفْرِيطِهِمْ, بلکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ان کے ان بد اعمالیوں پر اور ان کے تفریط پر جو انہوں نے نافرمانیاں کی. وَبَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ, اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہمیشہ. فَبَدَلَ أَن تُخَاصِمَ اللَّهَ, بجائے اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرو اور تقدیر کو بطور حجت پیش کرو. وَتَقُولَ لِمَاذَا قَدَّرْتَ عَلَيَّ, اور یہ کہو کہ میرے تقدیر میں کیوں لکھا ہے. وَتَتْرُكَ التَّوْبَةَ, توبہ کو چھوڑ دیتے ہو. وَهَذَا مِنَ الْعَجْزِ الْمَذْمُومِ, اور یہ عجز مذموم میں سے ہے. بادر بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ, جلدی کرو توبہ اور استغفار کی طرف پلٹو. وَلُمْ نَفْسَكَ, اور اپنے نفس کی ملامت کرو. فَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنَ الْعَبْدِ, یہی بندے سے مطلوب ہے. أَن يَنْظُرَ فِي أَعْمَالِهِ, کہ اپنے اعمال میں جھانک کر دیکھے کہ اس نے اعمال اپنے لیے کیا آگے بھیجے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ سُورَةِ الْحَشْرِ آيَةُ نمبر 18. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ, اور کوئی نفس یہ دیکھ لے, مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کہ اس نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے اپنے لیے. اور واللہ میرے بھائیو, ہم جو کچھ آج کر رہے ہیں واللہ ہم اپنے لیے آخرت کے ساتھ ساتھ ہم تیار کر رہے ہیں. دیکھیں کبھی جب انسان کوئی نئے گھر بناتا ہے, گھر بن رہا ہوتا ہے, یہ جب گھر بن چکا ہو تو پھر دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ اس گھر کی شاپنگ کی جاتی ہے کہ نہیں بھی گھر کے لیے ہم نے یعنی بیڈ روم کے لیے کیا چیز ہم نے لینی ہے اور کون سا بیڈ لینا ہے, کون سا ہم نے صوفہ لینا ہے اور کون سی کھڑکی کے پردہ لینا ہے, قالین کا کیسا ہونا چاہیے, کچن کا سامان ہے اور باقی وغیرہ وغیرہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے, ہوتا ہے کہ نہیں. واللہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس وقت, ہم قیامت کے دن اپنے لیے اس زندگی کی تیاری کر رہے ہیں. گھر کہاں چاہتے, جنت میں چاہتے ہو دوزخ میں چاہتے ہو, آج متعین کرنا ہے واللہ اس وقت, تعین اس وقت کرنی ہے, کہاں چاہتے ہو, واللہ دونوں موجود ہیں. اچھا اس گھر میں تمہیں کیا چاہیے, خیر چاہیے یا شر؟ جنت میں خیر ہی خیر ہے اور دوزخ میں شر ہی شر, اس سے بڑھ کر کوئی شر نہیں ہے. دنیا میں ہم صوفے وغیرہ خریدتے ہیں, بیڈ وغیرہ خریدتے ہیں, آخرت میں ضرورت نہیں ہے اس کی, وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو تیار کر رکھا ہے. جنت میں ہر ایسی چیز جس کا کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کبھی کسی کان نے سنا, نہ کبھی کسی کا وہاں تک گمان بھی گیا ہے, ہمارا ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں, دو رکعت ہم پڑھتے ہیں دنیا میں, اللہ تو اس کے بدلے کیا دیتا ہے, یہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے, جنت کی وہ خیر وہ عافیت جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں درخت لگ جاتا ہے جنت میں, ہزار مرتبہ کہتے ہیں ہزار درخت لگ جاتا ہے جنت میں. تو جنت کا لباس, جنت کے گھر, جنت کے حوریں, جنت کی شراب, جنت کا پانی, جنت کے درخت, جنت کے پھل, جنت کا کھانا, جنت کا پینا, جنت کے بازار, جنت کے خیمے, کیا بات کہیں. دنیا کے لیے ہم ساری زندگی لگا دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے اور اکثر کو نصیب بھی نہیں ہوتا, حلال کمائی سے مشکل ہوتا ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو اللہ کے فرما بردار ہیں, محمد تبع سنت ہیں, جو زندگی کو گزارنے کا صحیح طریقہ جانتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ زندگی مقصد کیا ہے, وہ جانتے ہیں دنیا میں گھر ملے نہ ملے, ان کو یقین ہے کہ آخرت گھر جو ہے نا وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. اس لیے اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں, وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ہر نفس یہ دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے اپنے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے, کیا کر رہی ہے. ہم نے کیا بھیجا ابھی تک, پچاس پچاس سال, ساٹھ ستر سال گزر گئے زندگی کے, ابھی تک کچھ نہیں کیا, تو پھر موقع کب ملے گا اور کتنا زندہ رہیں گے ہم. یہ دیکھیں, یہ زندگی موت سے ختم, وہ زندگی موت سے شروع, اس کا خاتمہ کوئی نہیں ہے. یہاں پر جو بھی مصیبتیں, جو بھی تکلیفات ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی بے اولاد ہے, کوئی کسی تکلیف میں ہے, کسی مصیبت میں, کوئی بھوک میں, کوئی پیاس میں, کوئی بے روزگار ہے, کوئی جتنی بھی تکلیف ہے, واللہ موت سے سب ختم, موت سے چھٹکارا ہے, ہر تکلیف سے چھٹکارا ہے. عجب بات ہے, بعض ایسے لوگ ہیں موت سے پہلے بھی عذاب میں, موت کے بعد اس سے بڑھ کر عذاب میں. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزماتے ہیں نا کسی بیماری سے, واللہ مومن کے لیے خیر ہے, کیوں, اپن محاسبہ کرتے بیماری میں, تکلیف مین. اس لیے دو بڑی نعمت جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں, کیا ہے, الصحت والفراغ. انسان زندگی بھر میں فرصت نہیں ملتی, کام سے فرصت نہیں, بچوں ہیں, تعلیم ہے, یہ دو ایسی بڑی نعمتیں ہیں, لیکن اکثر لوگ سبحان اللہ غفلت میں, پتہ نہیں کہ بڑی نعمتیں ہیں. واللہ اگر یہ نعمتیں کہیں پہ بکتی نا تو انسان ان کو پانے کے لیے کچھ بھی دے سکتا ہے, لیکن ہمیں مفت ملی ہے اس لیے ہمیں کوئی سی قدر بھی نہیں, پرواہ نہیں ہے. الصحہ, میں نے کسی درس میں بتایا تھا کہ ایک جگر ٹرانسپلانٹ کے لیے کتنا لگتا ہے, $400,000 لگتے ہیں, یا $100,000 چاہے $400,000 لگتے ہیں, ایک جگر جو ہمارے جسم میں فری میں ملا ہوا ہے. ایک گردے کے لیے 70-80,000 ریال کا خرچہ ہے, اس سے زیادہ جو ہے, دیکھ جگر تو زیادہ ہے میرے خیال ہے, $400,000 کا تقریبا, یعنی $1,000,000 کا قریب خرچہ ہے اس کا, اور گردے کا جو ٹرانسپلانٹ وہ 80,000 ریال کا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, کس کس نعمت کو ہم جھٹلا سکتے ہیں اپنے رب کی, دنیا میں مفت ہمیں ملا ہے, واللہ ایک روپیہ ہم نے نہیں دیا. کبھی جا کے دیکھو آئی سی یو میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں, مشینوں پر انسان سے لے رہے ہیں مشینوں پر, اور ایک دن کا خرچہ آئی سی یو میں جو ہے $2,000 کا ہے عام ہاسپٹل میں, اور بڑی ہے ہائی فائی ہے تو اس کے پھر 5,000-4,000 اوپر چلے جاؤ. اب ایک دن کا خرچہ صرف یہ سانس جو کیا دیا ہے فری میں, سارا دن سانسیں لیتے رہتے ہیں, وہ مشین لگی ہوئی ہے, جتنی مشین حرکت کر رہے ہیں نا چل رہی ہے اتنی اس کو پیسے جا رہے ہیں, ڈالر جا رہے ہیں. سبحان اللہ, واللہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے اندر موجود ہیں جو مفت میں ملی ہیں, اگر ان کی ہم قدر کرنے والے ہوں واللہ ہم کبھی نافرمانی نہ کریں, لیکن ہم نے اس کے بارے کبھی سوچا نہیں. اور اس کریم کا کرم دیکھیں, وہ پکڑتا بھی نہیں ہے، ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، مال دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، زندگی سے نوازتا ہے، زندگی خوبصورت کر دیتا ہے تاکہ میرا یہ بندہ واپس پلٹے. غلطی کرتا ہے تو توبہ کرے، جب تک سانسیں جاری ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب سانسیں رکنے کو آئیں گی، آنکھیں کھلیں گی، موت کے فرشتے سامنے نظر آئیں گے، اس وقت توبہ کرنے کا دل کرے گا، کافر کلمہ پڑھنا چاہے گا، مسلمان جو نافرمانی کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، توبہ کرنا چاہے گا، لیکن توبہ کا دروازہ بند. کیوں؟ اب یہ شہادہ غیب نہیں ہے، اور ہم حکم دے گا الایمان بالغیب، شہادہ آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، انظر فی اعمالک، اپنے اعمال میں دیکھو، بامکان تغیرها والتوبۃ منها، آج تم انہیں بدل سکتے ہو اور توبہ کر سکتے ہو ان سے، والاستغفار، اور استغفار بھی کر سکتے ہو. اما القضاء والقدر فهو من شأن اللہ جل وعلا وليس من شأنك، تقدیر پر جو لکھے وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ، تمہارے اسے کیا کام ہے؟ تقدیر میں اگر کوئی برائی لکھی ہے، کوئی تقدیر میں اگر کوئی مصیبت لکھی ہے، یا کوئی چوری ہو گئی، غلطی ہو گئی، ٹھیک مقدر میں لکھا تھا، لیکن تم نے بھی تو چاہے وہ غلطی کرنا، تم غلطی سے توبہ کرو اور تقدیر کو اللہ تعالیٰ کے سپرد دینا. یعنی کہ مقدر میں لکھا تھا چوری کرنا، جسے میں بڑا چور بن، مہا چور بن گیا ہوں، ایک چوری کے بعد دوسری کی، پھر دسویں کی، پھر اشتہاری چور ہو گیا. اشتہاری چور ہوتے ہیں نا، کیوں؟ کہ مقدر میں لکھے، کیا کرے بھائی، روزی روٹی چوری میں لکھی تو کیا کرے. سبحان اللہ، بڑا ایکسکیوز ہے بھائی، روزی روٹی چوری میں لکھی ہے، اللہ نے چاہا کہ تم یعنی حرام کما، پھر تمہیں سزا بھی دے. جیسے میں نے کہا تو ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لا یخرجون من علم اللہ، اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے، کل شیء فاللہ به علیم، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ به محیط، اللہ تعالیٰ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ علم کفر الکافر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کافر کے کفر کو، وہ فسق الفاسق، اور فاسق کے فسق کو بھی خوب جانتا ہے، وہ ظلم الظالم، اور ظالم ظلم کو بھی خوب جانتا ہے، لا یخفى علیہ شیء، لا یخفى علیہ، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، وہ علم طاعۃ المطیع، اللہ تعالیٰ فرمدار کی فرمداری کو بھی جانتا ہے، عمل المطیع، اور اس کے عمل کو بھی جانتا ہے، یعلم هذا وهذا، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، ولكنه يؤخرهم لعلهم يتوبون، اللہ تعالیٰ دونوں کو چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تاخیر دیتا ہے، جلدی نہیں پکڑتا تاکہ وہ توبہ کرے، ويرجعون، اور واپس پلٹیں رب کی طرف، فإن تابوا وإلا أمامهم الحساب، اگر توبہ کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ان کے سامنے حساب ہے جن کو انہوں نے دینا ہے. فاللہ لا یمہلہم ابدا، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی چھوڑے گا نہیں، لا یمہلہم ابدا، اہمال چھوڑنا ہے، امہال مہلت، دور ملتے جلتے لفظ ہیں، سمجھے ذرا، امہال اور اہمال، امہال کیا ہے؟ مہلت دینا، اور اہمال چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، ہم مہلت ضرور دیتا ہے. قوله من بربارك يقول ولا يكون في الارضين والسماوات الا ما علم الله عز وجل، يعني هذا كما سبق جس پہلے گزر چکا ہے، كل شيء قد علمه الله، اللہ تعالی ہر چیز، اللہ تعالی ہر چیز کا علم ہے، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، جو ماضی میں جو مستقبل میں ہے، كله احاط الله به علما، اللہ تعالی ہر چیز کا علم احاطہ کیا ہوا ہے، لا يخفى عليه شيء، سبحانه وتعالى تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، علمه علمه وقدره وكتبه، اللہ تعالیٰ نے خوب جان لیا اور اس کو مقرر بھی فرمایا تقدیر میں، اور اس کو لکھنے کا حکم بھی دیا ہے اور لکھا بھی ہے، وشاءه وأراده، اللہ تعالیٰ نے وہ چاہا اس کا ارادہ بھی فرمایا ہے، وخلقه، اور اس کی تخلیق بھی فرمائی ہے. آخری جملہ اس درس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام بربھائی رحمہ اللہ، وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله عز وجل. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، هذا نص الحديث، یہ حدیث کا نص ہے، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله بن عباس سے فرماتے ہیں، واعلم، اور یہ خوب جان لو، انما اخطاک، کہ بے شک جو تسے چوک گیا، لم یکن لیصیبک، وہ تمہیں کبھی پہنچنے والا نہ تھا، وما اصابک، اور جو تمہیں پہنچا ہے، لم یکن یخطئک، وہ کبھی تم سے چوکنے والا نہ تھا، ما اخطاک لم یکن یصیبک لو حرست علیہ، اگر تم اس سے حریص ہو پانے کے لیے کوئی بھی چیز ہو، وکنت تريده، اور تم اسے چاہتے بھی ہو، لیکن اخطاک، لیکن وہ تم سے چوک گیا، تم اسے پا نہ سکے، فعلم ان اللہ لم يقدره لك، تو یہ خوب جانو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقدر میں لکھا نہیں تھا. کئی ایسے لوگ ہیں، ایک جاب سامنے ہوتی چمکتی ہوئی، اس کے جیسا کہتے ہیں اس کے انتظار میں ہے، اس کے سعی بھی کرتے ہیں، بس کہتے میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، عین وقت میں پتہ چلتے گئی ہاتھ سے، کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں تقدیر میں. اچھا رونا دھونا چاہیے، ہے ہاتھ سے چوٹ گئی، ہے مارے گئے، بہت اچھی جاب تھی، اتنی سیلری تھی، ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب پتہ نہیں. سبحان اللہ، واللہ خیر ہوتا تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، ہم سے بہتر جانتے ہمارے بنے میں ہمارے لیے کہاں پر خیر ہے، واللہ ہم نہیں جانتے. اس لیے جب بھی کوئی جاب کی بات ہو تو دعا استخارہ کرنی چاہیے. کیوں؟ اگر خیر بھلائی دنیا آخرت کی ہے مل جائے گی، اور اطمینان ہو جائے گا، برکت بھی ہو جائے گی، اور اگر اگر نہیں ملی تو یقیناً اس میں خیر تھا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے یہی مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ہے، دنیا اور آخرت میری میسر فرما، آسانی فرما، اور اس میں برکت بھی عطا فرما. اگر شر ہے دنیا اور آخرت میں، عاقبت امر میں، تو اللہ مجھ سے دور فرما، اور اس سے مجھ سے دور فرما، اور اس سے جو اچھا ہے وہ مجھے عطا فرما، اس میں مجھے راضی بھی کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے، واللہ آج ہمیں سخت ضرورت ہے، خصوصاً طور آج کل کے زمانے میں، آج کل کے دن میں جب بہت سے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، کافی پریشان ہیں، ارے کیا ہوگا، اور پتہ نہیں کی بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، کہیں سے کچھ ملتا نہیں، کوئی کام نہیں ملتا، اور سر اپنے آپ کوستے رہتے، یا دوسروں کو کوستے رہتے، یا حکومت کو کوستے رہتے. سبحان اللہ، حکومت کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کے میرے ہاتھ میں کیا ہے، یا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ تو اس کے ہاتھ جس نے تقدیر لکھی ہے. اس لیے شیخ صاحب کے کوئی بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں، لو حرست علیہ وکنت تریدہ لیکن اخطأک، تم حریص بھی تھے. دیکھ ہمارے ذمہ کہ عقل ثم توکل، اخذ الاسباب بھی کیے ہیں، اور آگے بھی بڑھے ہو، گھر نہیں بیٹھے ہو، بڑی کوشش کی ہے، 20 جگہ پر گئے ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ پہ بھروسہ بھی کر کے گئے ہو، عین وقت میں ہاتھ سے چھوٹ گئی. یقین کیا ہے؟ مقدر میں نہ تھا، اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں. کوئی قصور ہے؟ قصور کس کا ہے جو گھر میں سو رہا ہے، ماں باپ پر بوجھ بنا بیٹھا ہے، بھائی بے روزگاری میں کیوں جاؤں باہر؟ ارے تم جاؤ تو صحیح، بے روزگاری تو کسی نے کہا ہے؟ اس دنیا میں لوگ کھا پی رہے ہیں، واللہ دو لوگ جاتے ہیں، ایک کی ڈگری دوسرے سے بہتر ہے، اونچی ڈگری ہے، اسے جو مل جاتی ہے، اور اچھے سیلری میں جس کی ڈگری کم ہے یا کچھ بھی نہیں، اور وہ محروم ہو جائے جس کے پاس ڈگری والا ہے. تو ڈگری جاب کے لیے کس نے کہا ہے؟ ایک ذریعہ ہے روزگار کمانے کا، اپنے علم حاصل کیا ہے، ایک اچھی بات ہے، اپنی طرف سے کام کر دیا ہے. لیکن یہ کہاں کی بات ہے کہ لازمی نوکری بھی اس ڈگری کے مطابق ملے گی؟ ملے گی تو اچھی بات ہے، اس کا کرم ہے، نہیں ملی تو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بتایا پہلے، ایک یعنی ماسٹر انگلش میں ماسٹر بندے نے کیا ہوا تھا، ٹیکسی ڈرائیو کر رہا تھا، کیا عیب اس میں؟ اس انگلش بڑی خوبصورت انگلش. میں نے پوچھا بھائی خیریت ہے؟ اسے باتوں میں تو کہتے ہیں میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، میرے پاس روزگار نہیں ہے، تو میں ٹیکسی چلائی. میں نے تو ٹیکسی چلانے کیا عیب ہے؟ کوئی عیب ہے؟ الحمدللہ حلال کمائی کما رہے اور کام کر رہے. بعض جوان سمجھتے ہیں جب تک اپنی پوزیشن جو ڈگری حاصل اس کے مطابق نہیں ہوگا ہم کام نہیں کریں گے. وہ بھائی یہ ڈگری تمہیں ملی ہے تو اللہ کے کرم کے بعد والدین کی یعنی دعائیں ہیں، تمہاری کچھ محنت اس میں، کوئی شک نہیں، محنت تم نے کی ہے، مقدر میں یہ لیول آپ کا بھی نہیں ہے تو نیچے سے شروع کرو نا. ہمیں اونچائی کی طرف جاتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان اوپر جاتے ہیں، چھلانگ لگا کے جاتا ہے. اگر تمہاری یہ پوزیشن لینے لکھی تو مل کے رہے گی، اگر نہیں لکھی ابھی چھوٹے سے شروع کرو، اس سے پہلے شروع کرو، کیا مسئلہ ہے، شروع تو کر کے دیکھو نا. سبحان اللہ، جیسا فرماتے ہیں فعلم ان اللہ لم يقدر لك، تو یہ جان لو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تقدیر میں نہیں لکھا. وما اصابك لما يخطئك فلا تقل لو اني فعلت كذا ما اصابني، یہ ہرگز مت کہو اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا. یہ مصیبت کیوں آئی؟ کیونکہ میں نے بریک نہیں لگائی، کیونکہ میں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی. ٹھیک ہے، آپ نے جو احتیاط تدابیر وہ کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ تمہارا مقدر ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ اوور اسپیڈ 200 اسپیڈ پہ جائیں، ایکسیڈنٹ ہو تو پھر اپنے آپ کو ملامت کریں اپنے آپ کو بھی اس وقت کہ تم نے غلط کام کیا ہے، لیکن صحیح کام کرنے کے بعد اگر مصیبت آ جاتی ہے، یہ نہ کہ اگر یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. قول ولا خالق مع الله عز وجل، یہ کہنا امام بربھاری کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خالق نہیں، هذا تابع لمراتب القضاء والقدر، یہ تقدیر کی مراتب میں شامل ہے، تابع ہے. وفيه الرد على من يقول ان العبد يخلق فعل نفسه، اس جملے میں رد ہے ہر اس شخص جو کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے تقدیر اپنے عمل کا خود خالق ہے، خود پیدا کرتا ہے عمل کو. فالله المفرد بالخلق جل وعلا، اللہ تعالیٰ ہی تخلیق پر منفرد ہے، صرف اللہ ہی پیدا فرماتا ہے. لا احد يخلق معه، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تخلیق نہیں کر سکتا. فهو من خلق الله وحده سبحانه وتعالى، تو پوری کائنات یہ بندہ بھی اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. ولہذا قل جل وعلا، اس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم قل كهدي ميري باربين بيغم صلى الله عليه وسلم رأيتم ديكو ما تدعون من دون الله جد جنكو تم بكارتو الله تعالى كسوا أروني تخاو مجه ماذا خلق من الأرض زمين من لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے ام لهم شرك في السماوات یا اسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے ائتوني بكتاب من قبل هذا اس سے پہلے کوئی کتاب ہے تو مجھے دکھاؤ او اثارت من علم یا کوئی علم کا کوئی حصہ یا کوئی اثر باقی ہے تو وہ دکھاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو کوئی ثبوت ہو تو دکھاؤ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذين تدعون من دون الله یہ جو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا لن يخلقوا ذبابا سب بالکر بھی مکھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ولو اجتمع له اگر سب بھی اس میں جمع ہو جائے الى اخر الايه سورۃ الحج آیت نمبر 73 اب تیسرے آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ام جعلوا للہ شرکاء کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں خلقوا کخلق ہی جنہوں نے تخلیق کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے فتشابہ الخلق علیہم اور اوپر جو مخلوقات ہیں وہ خلط ملت ہو گئیں پتہ نہیں اس کو اللہ نے پیدا کیا کسی اور شریک نے پیدا کیا قل اللہ خالق کل شے کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ الواحد القہار اللہ تعالیٰ واحد ہے اور قہار ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 16 شخص فرماتے ہیں لہذا وصف اللہ جل وعلا المصورین کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والوں کو یہ وصف سے بیان فرمائے بقولہ فمن اظلم ممن ذهب يخلق خلق اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو میری طرح تخلیق کرتا ہے بمعنی انه يحاول ان يوجد شکل ما خلقته شکل ما خلقه اللہ یعنی جو تصویر اس نے جو بنائی جو بت بنایا ہے اس نے میرے طرح تخلیق کرنے کی کوشش کی ہے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے فلیخلق حبۃ اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک دانہ یعنی گندم کا جو دانے وہ پیدا کر کے دکھائیں او لیخلق شعیرہ یا شعیرہ جو ہے جو ہے وہ پیدا کر کے دکھائیں وہ فی روایت او لیخلق ذرہ یا ایک ذرہ جو ہے وہ پیدا کر کے دکھائیں ذرہ سے مراد چونٹی بھی ہے ذرہ سے مراد ایٹم بھی ہے دونوں کو ذرہ کہا جاتا ہے چونٹی پیدا کر کے دکھا دیں لا احد یستطیع ھذا کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا ولو استطاع صناعت الصور لم يستطع ایجاد الحیات فیہا اگر تصویر بنا سکتا ہے بت بنا سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے یا کسی بھی ذریعے سے ان میں روح نہیں پھونک سکتا اور زندہ نہیں کر سکتا فالحیات هي من خلق اللہ جل وعلا زندگی اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے لا احد يستطيع کوئی بھی یہ پیدا نہیں کر سکتا حتی لو صور الصورة دقیقة والشکل اگرچہ تصویر کو بڑے دقیق انداز سے بنائے اور شکل و صورت بھی دقیق و بہترین طریقے سے بنائے فلا يستطيع ان ينفخ فيها الروح اس پہ روح نہیں پھونک سکتا ويوجد فيها الحياة اس میں زندگی نہیں پیدا کر سکتا هذا خلق الله سبحانه وتعالى یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے ولہذا يقال للمصورين يوم القيامة اس لیے تصویر بنانے والوں قیامت کے دن کہا جائے گا یعنی سزا کے طور پر احیو ما خلقتم اب زندہ کر جو کچھ تم لوگوں نے بنایا ہے یا پیدا کیا ہے متفق علیہ حدیث ہے شخص فرمات من باب التعجیز وتعذیب لهم و یہ حکم جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب زندہ کر کے دکھاؤ جو کچھ تم لوگوں نے پیدا کیا ہے یہ من باب التعجیز یعنی ان کے عجز کو ثابت کرنے کے لیے کہ تم عاجز ہو نہیں کر سکتے وہ تعذیب لهم اور ان کے عذاب کے لیے یعنی عذاب ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک وہ زندہ نہیں کریں گے ان چیزوں جو دنیا میں پیدا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے اور وہ کبھی زندہ کر نہیں سکیں گے یعنی عذاب ان پر جاری رہے گا واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک